الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح سے انسان بیمار ہوتا ہے، مختلف قسم کے امراض اس کو لاحق ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے امراض ہوتے ہیں کہ آدمی نے کوئی ٹیبلٹ لے لیا تو سر کا درد دور ہو گیا، یا کچھ اور بڑا مرض ہوا تو ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور وہاں اس سے شاٹ لگوا لیا اور کچھ دوا لے لی اور اس کو افاقہ ہو گیا، اس کا مرض ختم ہو گیا. بعض دفعہ ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں اور انسان ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں کہ اس شخص کو ہاسپٹل میں چند دن رہنا پڑے گا، اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں جہاں اس کو دوا دی جائے گی اور یہاں جو اس کی نگرانی کی جائے گی، یہاں اس کو جو غذا دی جائے گی، یہاں اس کو میڈیکیٹڈ فوڈ اس کو دینا پڑے گا، اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو گلوکوز بھی چڑھا دیا. اس طرح سے وہ چند دن کے بعد پھر اس سے صحتیاب ہو کر نکلتا ہے. یہ ایک دنیا کا نظام ہے اس طرح کا، کہ آدمی کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دواخانے میں پہنچے اور وہاں اپنا علاج کروائے. اسی طرح سے میرے دوستو، ایک روحانی نظام بھی ایسے ہی ہے، اللہ کا روحانی نظام بھی ایسے ہی ہے. انسان جس طرح سے اپنے تین دشمنوں کے درمیان رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، شیطان، نفس اور برا ماحول، یہ تین دشمن ہیں، ان کے ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے، بازاروں کے ماحول میں اور گندے ماحول میں وہ رہتا ہے. رہنے کے بعد یقینی بات ہے کہ اس کی روح وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی روح بیمار پڑ جاتی ہے، اور نفس اس کا بڑا فربا ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اور گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، نیکیوں کا جذبہ کم ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی اسی ماحول میں رہنے لگے تو ایسی وہ نفست میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نیک ماحول سے اس کو نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں سے بھی نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اچھی جگہوں سے بھی اس کو نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے برے ماحول کا، اور عادی ہو چکا ہے وہ شیطان کی دوستی کا، اور عادی ہو چکا ہے وہ نفس کی دوستی کا، اور نفس کے چوچلوں کی تکمیل کرنے کا. اس لیے اس کو مسجد میں آنا بھی بار معلوم ہوتا ہے، نیک لوگوں کو دیکھ کر دور بھاگنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت سے وہ دور بھاگتا ہے، گانوں سے وہ قریب ہوتا ہے، موسیقی سے وہ قریب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے وہ دور ہوتا ہے، قرآن کی قرآن سے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سے دور ہوتا ہے. تو جس طرح سے آدمی فزیکلی جب وہ بیمار ہوتا ہے تو دوا خانے میں اس کو جانا پڑتا ہے، وہاں چند دن رہنا پڑتا ہے اس کو صحت کے لیے. اسی طرح سے میرے دوستو روحانی نظام بھی اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کی روح جب بیمار پڑتی ہے، گناہوں کا جذبہ اس کے اندر بڑھنے لگتا ہے، نیکیوں کا جذبہ کم ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی روح کو تازگی بخشنے کے لیے اور اس کی روح کو فرما بنانے کے لیے اور اس کی روح کو تازہ کرنے کے لیے، نیکیوں کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، برائیوں کے جذبے کو کم کرنے کے لیے، معاشی کے جذبے کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ مساجد کا نظام بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا ہے کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں. کس کے لیے؟ للطائفین، میرے گھر کے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کا اہتمام انتظام فرمایا کہ جو لوگ بھی میرے گھر کا طواف، وہ تو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے گھر کا اعتکاف کرنے والوں کے واسطے اور اس کے گھر میں سجدہ کرنے والے کے لیے اور اس کے گھر میں رکو، اس کے سامنے رکو کرنے والے کے لیے، سر جھکنے والے کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کا انتظام فرمایا ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں جب آدمی آتا ہے تو یہاں اس کو رکوع و سجود کا ماحول ملتا ہے، یہاں اس کو نیکیوں کا ماحول ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ماحول ملتا ہے، ذکر کا تلاوت ماحول ملتا ہے، تو خود بخود آدمی نیکیوں کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے اور نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. ماحول میرے دوستو بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے انسان کی تبدیلی میں، معاشرے کی تبدیلی میں، قوموں اور ملکوں کی تبدیلی میں ماحول کا بڑا زبردست کردار ہے. قرآن نے باضابطہ اس کو بیان کر دیا ہے، کبھی پھر اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر عرض کریں گے. ہم جب مسجد میں آتا ہے آدمی تو ماحول میں آنے کے بعد خود بخود صرف ماحول سے ہی اندر آنے آتے ہی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل پسینے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے. تو کچھ لوگ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور میں ایسا منحوس کہ مسجد میں آنے کے لیے میں کتراتا ہوں. برے ماحول سے مجھے محبت، نیک ماحول سے مجھے نفرت، یہ کیسے بدقسمتی ہے میری. اب وہاں سے اندر سے اس کے جذبات انڑائی لینے لگتے ہیں اور ایک تبدیلی آتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے. اب اس کے بعد پھر اس کو جو ذہن میں اس کا پلٹتا ہے، ایک دم اس کی ساری معاصی، اس کی برائیاں، اس کا ایک فلم اس کے سامنے گھوم جاتا ہے. اوف، اب تک میں کن کن گناہوں اور معاصی کے اندر مبتلا تھا اور میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے معافی مانگنے کے واستے، اور میں ہوں کہ اس کے ڈر سے دور بھاگ رہا ہوں. اب یہاں آنے کے بعد اب پھر وہ اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے ایسے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے مانگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بنایا ہی اسی واسطے ہے، مساجد کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے کہ آدمی برے ماحول سے نکل کر یہ میرے گھر میں آ جائے، میرے در پر پڑ جائے اور مجھ سے مانگنے لگ جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو عطایا اور بخشش کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. مادی بخششیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور روحانی بخششیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. مادی بخششوں کے نتیجے میں وہ خوشحالیاں اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے، روحانی بخششوں کے نتیجے میں وہ معاصی سے، منکرات سے، برائیوں سے، فواحش سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے اور لوگوں کی غیبتوں سے، تمام برائیوں سے اٹھنے لگ جاتا ہے. یہ اس کے اندر روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کیسی تبدیلی آتی ہے ماحول میں آنے کے بعد، اس کو میں آپ کو بتاؤں. دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب فارغ ہوئے علوم دینیہ کی تحصیل سے، عالم بن گئے، اتفاق سے ان کو کہیں کسی شاعری کی تقریب میں ان کو جانا پڑا. تو شاعری کی تقریب میں وہ کہیں جا رہے تھے بارات کے ساتھ. راستے میں گاؤں پڑتا تھا تھانہ بھون. انہوں نے سوچا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں, چلو ان سے ملاقات کرتے چلے, کچھ برکت حاصل کرتے چلے. تو بارات سے وہ کٹ کے اس گاؤں میں آگے کہ حضرت سے حاجی انداز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ آئے اور ملاقات کر لی اور اپنی غرض بیان کر دی کہ حضرت میں ایسی شادی کی بارات کے ساتھ جا رہا تھا, مجھے خیال ہوا کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ایک بزرگ ہیں, تو میں آپ کی زیارت کرتا چلوں, اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے میں آ گیا. حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن جب تم یہاں آئے ہی ہو تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس تم 3 دن قیام کر لو. اب یہ تذبذب میں پڑ گئے, آیا تو تھا میں صرف مسافہ کرتے چلوں لیکن یہاں حضرت تقاضا کر رہے ہیں 3 دن کا, اب کیا کیا جائے. لیکن چونکہ ابھی نئے نئے عالم بنے ہوئے تھے, بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی ہوئی تھی ابھی تک, انہوں نے کہا حضرت رہ تو جاؤں گا میں آپ کے پاس لیکن کچھ شرطیں ہیں میری, اگر وہ شرطیں آپ مانتے ہیں تو پھر میں رہوں گا. اب آپ اندازہ لگائیے, ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ ان کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ شرطیں لگا رہے ہیں, لیکن کیونکہ عالم تھے, بہت بڑے بڑے ذکر عالم تھے, بھائی کیا شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں میری, ایک تو یہ کہ آپ مجھے بیعت نہیں کریں گے. آدمی جب خالی ذہن ہوتا ہے تو ذرا ڈرتا ہے, ارے اگر میں بیعت ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے کرنا پڑے گا, ارے اگر میں جماعت میں نکل گیا تو پھر مجھے جو ہے داڑھی بھی رکھنا پڑے گا اور مجھے جو ہے تمام یہ جو میں کر رہا ہوں گل کھلا رہا ہوں یہ سب یہ ختم کرنا پڑے گا مجھے. تو شیطان ایسے وسوسے لاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل تمہاری شرط منظور ہے, نہ ہم تمہیں بیعت کریں گے اور نہ کبھی ہم کوئی اور پابندی تم پر لگائیں گے, تقاضے کریں گے, بس ٹھیک ہے, بس ہماری خواہش ہے کہ تم رہ جاؤ ہمارے پاس. اہل اللہ جو ہوتے ہیں, جن کا واقعہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے, کبھی تعلق ہوتا ہے, وہ ان کا ایک تکوینی نظام ہی الگ ہوتا ہے. اب وہ حاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں کچھ اور بات ہے, بظاہر تو اتنا ہی ہے کہ یہ گئے مسافر کے لیے, انہوں نے روک لیا, لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی دور کی ہوتی ہے, جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بظاہر تو ایک 5-6 فٹ کا انسان نظر آ رہا ہے لیکن یہ مستقبل کا یہ ہیرا ہے اور علم و عمل کا آفتاب و مہتاب ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ رہ گئے 3 دن خانقاہ میں رہ گئے. اب اس کے بعد دیکھا رات میں 1-2 بجے کا وقت ہے, تو خانقاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھ گئے اور تہجد شروع کر دی. کوئی ضربیں لگا رہا ہے, لا الہ الا اللہ کی کوئی ضرب لگا رہا ہے, اور کوئی رو رو کر دعائیں کر رہا ہے, اور کوئی استغفار میں لگا ہوا ہے, کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے. عجیب قسم کا ماحول, انتہائی نورانی اور روحانی ماحول. اچھا ان کو عادت ظاہر بات ہے کہ ابھی تھی نہیں ہے اس طرح کے ماحول کو دیکھنے کی, ابھی بستر پر ہی لیٹے ہوئے تھے. تو پہلی رات تو ایسے ہی گزر گئی, چلو بھائی یہ کوئی فرق تو ہے نہیں ہمارے واسطے, وہ لگ کر رہے ہیں کرنے کو, ہمارا میدان بھی دوسرا ہے. یہ ذہن میں آیا. جب پھر دوسرا دن آیا تو دوسرے دن پھر یہی ماحول کہ رات میں 2 بجے خانقاہ کے سارے لوگ اٹھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, ذکر میں, تلاوت میں, ضربے لگا رہے ہیں, بڑا عجیب روح پرور منظر ہے. پھر بھی مسلتے رہے, جیسا ہوتا ہے آدمی کو نیک ماحول میں دیکھنے کے بعد شیطان اس کو ایسی زبردست پکڑ کے اندر رکھتا ہے کہ جلدی وہ نہیں جا سکتا, روکتا ہے, دل کو بہلاتا ہے اور ذہن میں خیالات لاتا رہتا ہے. ابھی تو تیری تو عمر ہی کیا ہے, ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے, جب بال صدر ہو جائیں گے تب بھی دیکھی جائے گی, ابھی کیا ضرورت ہے تجھے جماعت میں جانے کی, ابھی کی کیا ضرورت ہے تجھے یہ مسجدوں میں جانے کی, ان کے ساتھ بیٹھنے کی. ایک صاحب تو یہ کہنے لگے کہ صاحب میرا بچہ بڑا بگڑ گیا, تو کیا ہوا, وہ آج کل وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگا ہے. اللہ یاد باللہ, یہ ماحول ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ بچہ بگڑ گیا ہے علماء کے ماحول میں بیٹھنے سے. مطلب یہ ہے جو فلمی اداکاروں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر بچہ جو ہے وہاں صحیح ہو جائے گا. یہ اس طرح کی ذہنیت ہماری بنی ہوئی. تو دوسرا دن جب رات میں جب دیکھا حضرت نے یہ ماحول ہے تو اب ان سے رہا نہ لیا. یہ تو غلط بات ہے کہ سارے خانقاہ کے سارے لوگ تو کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں مانگتے رہیں اور میں اس طرح سے پڑا سوتا رہوں, یہ نہیں ہوگا. بس اٹھ گئے اور خود بھی انہوں نے تہجد بھی شروع کر دی اور جو معاملات ہو سکتے تھے وہ شروع کر دیا. جب تین دن ہو گئے تو حضرت کے پاس پہنچے, حضرت اب مجھے آپ بیعت کر لیجیے. تم نے ہی تو شرط لگائی تھی کہ بیعت میں کروں اور تم درخواست کر رہے ہو بیعت کی. نہیں میں بیعت نہیں کروں گا. نہیں حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجیے. تم نے شرط لگائی تھی پھر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ نہیں حضرت اب میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا. حضرت نے ان کو بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد وہ 40 دن وہاں خانقاہ میں رہے. صرف 40 دن کی مدت میں وہاں سے خلافت لے کر نکلے. وہاں سے اتنا اونچا مقام ان کو ملا. خلافت یہ آج کل کی خلافت نہیں ہے. اس زمانے میں تو جو ہے بڑی مشکلوں سے خلافت ملتی تھی. جب دل جاری ہو جاتا تھا اور دل کا تزکیہ پورا ہو جاتا تھا اور اپنے مرید پر پورا اعتماد ہو جاتا تھا تب پھر خلافت دی جاتی تھی. اور پھر وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ پوری جماعت کے سردار تھے, بہت بڑے بزرگ. آج جو کچھ بھی فیض نظر آ رہا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر وہ سب انہی بزرگوں کا فیض ہے. تو وہاں سے خلافت لے کر چلے پھر حضرت. تو جب آدمی, میں یہ آپ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی نیک ماحول میں آتا ہے, قرآن کی تلاوتوں کے ماحول میں, نمازوں کے ماحول میں جب آتا ہے تو آدمی کے اندر خود بخود برائیوں کے کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے, سرد پڑ جاتا ہے. گناہوں کے جذبے کی انگیٹی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, سرد پڑ جاتی ہے. اور نیکیوں کے جذبے کی انگیٹی جو بھڑکنے لگ جاتی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں تو آدمی اور عبادتوں کے اندر لگ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آدمی کو, ایک مسلمان کو اعتکاف کرنا چاہیے مسجد کے اندر. جب آدمی اعتکاف کر لیتا ہے مسجد کے ماحول میں آ کر جب پڑ جاتا ہے تو اب وہ دن رات یہ سمجھے کہ اللہ کے در پر پڑا ہوا ہے. وہ چاہے جو چاہے اللہ سے منوا لے, اس سے مانگ لے, دن اور رات اسی کے واسطے وقف ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے. اس لیے کہ اول تو اس مہینے کے اندر ہی رحمتوں کی بہاریں اور ہوائیں چلتی ہیں, رحمتوں کے سیلاب نکلتے ہیں. اور پھر خاص طور پر جب اعتکاف کر لے گا کوئی آدمی اللہ کے در پر آ کر پڑ جائے گا تو کیا کچھ وہ حاصل نہیں کر سکے گا. ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لیں کہ معمولی اپنی سیلری بڑھوانے کے واسطے ڈپارٹمنٹ کے پورے ٹیچرز اور پورے انجینئر ایک ایک مہینہ جو ہے وہ مرن برت رکھتے ہیں, بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, بھوکے پڑے ہوئے ہیں, ہمارا مطالبہ مان لو کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کر دو. تو وہ بیچارہ چیف منسٹر مجبور ہے کہ بہرحال وہ کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا ہے. تو ایک دنیا کا انسان, دنیا کا حکمران جب اس کے در پر لوگ جا کر پڑ جاتے ہیں, بھوکے رہ جاتے ہیں اور اس کے جو مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ان کے مطالبوں کو مان لیتا ہے. یہ رب العالمین ہے جو سارے کائنات کا پروردگار, شفیق پروردگار, رحیم پروردگار, وہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما کر خوش ہونے والا. انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو عفو کریم ہے, تو سراپا عفو ہے, تو سراپا کریم ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو ایسی ذات کے سامنے, اس کے دربار میں, اس کی رحمتوں کے سایہ میں اگر آ کر ہم اگر پڑ جائیں تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دھتکار دے گا اپنے دربار سے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے دربار سے اس کو دھتکار دے. تو یہ موقع میرے دوستو, یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا یعنی آخری 10 دن, یہ بڑا بہترین موقع ہے ہم لوگوں کے واسطے کہ سال کے 11 مہینے تو اپنے کاروبار کے اندر ایسے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی. نمازیں بھی ہماری بالکل کمپیوٹرائز, اتنی منٹ کے اندر نمازیں ہو جانا چاہیے, اور ہماری دوسری عبادتیں بھی بالکل مختصر تھی. اب جو موقع ہم کو آیا ہے اسے 10 دن ہم کم سے کم اگر رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جائیں اور تلاوتوں میں عبادتوں میں لگے رہیں تو میرے دوستو بہت بڑا خوش قسمت ہے اور بہت بڑا خوش قسمت ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے اس اعتکاف کا کہ خلق سے, خلق سے مخلوق سے تعلق ختم ہو جائے ان 10 دن کے واسطے اور حق کے ساتھ مشغول ہو جائے, اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ اس سے اللہ سے انس بڑھ جائے گا. آدمی موت کے نام سے بڑا گھبراتا ہے, دوا خانہ زیارت بھی گھبراتے ہیں, لیکن جب آدمی جب اعتکاف کرے گا اور اللہ کو یاد کرتا رہے گا, اسی کے کلام کو پڑھتا رہے گا, تو ایک ایسا انس پیدا ہو جائے گا اس کے دل کے اندر, اللہ سے محبت قائم ہو جائے گی, پیدا ہو جائے گی, کہ وہ انس اس کو اس زندگی کے بعد کام آئے گا جہاں کوئی کام نہیں آ سکتا, جہاں پر آدمی اکیلا چلے گا قبر کی طرف, اور قبر میں وہ جہاں اکیلا رہے گا تو وہاں یہ اعتکاف میں جو انس اس کا پیدا ہوا ہے اللہ سے, یہ انس اس کو وہاں قبر کے اندر کام آئے گا, اور وہاں قبر کی وحشت اس کو نہیں ہوگی جو آدمی اعتکاف کرنے کا. حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اس چیز کو, اس لیے اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ساری زندگی تو میرے دوستو اپنے اہل و عیال میں اور اپنے کاروبار میں اس میں ہم مصروف رہتے ہیں, لیکن اگر 10 دن ہم اگر نکال کر مسجد میں آ کر اگر پہنچ جائیں تو اس سے ہماری مادی خوشحالی کے بھی دروازے کھلیں گے اور روحانی خوشحالی کے بھی دروازے کھلیں گے, یعنی آدمی برائیوں سے بالکل نکل جائے گا اور وہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا رہے گا اور وہ آگے ترقی کرتا چلا جائے گا. اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خاص طور پر جب رمضان کا آخر عشرہ جب آتا تھا تو احد صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے بھی جگایا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کمر باندھ لیں, ایک اصطلاح ہے کہ کمر باندھ لی, یعنی بالکل کمپلیٹلی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور راتوں میں جو ہے جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے بھی جگایا کرتے تھے. ایک خاص اس کی جو غرض ہے, جو ریزن ہے, وہ یہ بھی ہے کہ شب قدر کے بارے میں آتا ہے. اکثر اقوال جو ہیں وہ یہ ہے کہ شب قدر یا رمضان کے آخر عشرے کی پاک راتوں میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں. کیا پتا اگر کسی کو شب قدر مل جائے, اگر رمضان کے 21 سے اگر بیٹھ جائے آدمی مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کرتے ہوئے بیٹھ جائے, تو کیا پتا کہ اگر شب قدر اگر مل جائے تو کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص, ساری نعمتیں اس کو جو مل گئی ساری, اور ہزار مہینوں کی جتنی راتیں ہوں گی اتنی راتیں اس کو جو مل جاتی ہیں, گویا اس نے 1000 مہینے کی راتوں میں اس نے عبادت کی, اتنا بڑا ثواب اس کو ملے گا اگر شب قدر اس کو اگر مل جاتی ہے. اس لیے اس مہینے میں کم سے کم آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر کوئی نہیں کر سکتا, یہ سنت موقعہ ہے, اور اگر اس کا اہتمام کوئی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم 3 دن 2 دن جتنا بھی وقت ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے ماحول میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے آدمی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس کی روحانی بالیدگی اور اس کی روحانی قوت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے اثرات کو وہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں محسوس کرے گا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد البسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے جو اثرات ہیں اس کے اثرات سال کے 11 مہینے پر بھی پڑتے ہیں. جو آدمی اس مہینے میں زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرے گا سال کے 11 مہینے میں بھی اس کو توفیق ملے گی. اگر کسی کو اس رمضان کے مہینے میں توفیق نہ ہوگی, بڑا بدبخت اور بڑا بدقسمت ہے کہ سال کے 11 مہینے میں بھی شاید اس کو توفیق نہ ملے. اس لیے اس میں حبیبی سے بچنے کے واسطے میرے دوستو اعتکاف کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جتنا بھی وقت مل جاتا ہے کوشش تو کرنا چاہیے کہ 10 دن کا پورا اعتکاف ہو, اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آ کر مسجد میں گزارے, مگر اس کا دھیان زیادہ رہے, اہتمام زیادہ رہے کہ ہمارا 1 منٹ بھی دنیا کی باتوں کے اندر نہ لگے. بس اس لیے کہ آدمی مسجد میں داخل ہو گیا اعتکاف کے نیت سے, وہاں سے اس کا ثواب کا میٹر ڈاؤن ہو گیا. آدمی نماز نہ پڑھے مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بعد اور آدمی قرآن کی تلاوت نہ بھی کرے تو بھی وہ عبادت میں لگا ہوا ہے, اس لیے کہ اس نے اس نیت کے ساتھ یہاں پہنچا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تلاوت کر لے اور عبادت کر لے اور نوافل کا اہتمام کر لے تو میرے دوستو وہ تو اتنا بڑا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا کہ اب اس کو پتہ نہیں چلے گا, وہ تو اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے گا. اس پر ہم سب کو یقین کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.